الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات کی تفسیر سے پہلے دو مضمون جو مجھے ابھی حالیہ سفر رنگون میں عطا ہوئے اور وہ نیا نیا ڈش جی چاہتا ہے کہ پہلے اسے پیش کر دوں. رنگون میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ اسلام میں تصویر کیوں حرام ہے. فوراً میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے بات عطا فرمائی کہ جوانی میں کوئی شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے. مثلاً آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں پڑھ رہا ہے پاکستانی طالب علم, ایک انگریز لڑکی کی کو اس نے لٹا لیا غلطی سے غلط مغلوب ہو کر, اور اس کے ساتھ نامناسب اظہار محبت اور رومانٹک کر رہا ہے. نامناسب یہ لفظ ہے, محتاط استعمال کر رہا ہے, یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا کر رہا تھا. اسی وقت کسی نے اس کا فوٹو لے لیا, پھر پاکستان آ کر کسی اللہ والے سے مرید ہو گیا اور اللہ اللہ کر کے صاحب نسبت ولی اللہ ہو گیا. پھر اس کو شیخ نے خلافت بھی دے دی, اب بہت بڑا وہ خانقاہ بنا کر بیٹھا ہے, ایک لاکھ مرید اس کے مراقبے میں ہیں اور اس کے انڈر تعلیم ہیں. اتنے ہی میں ایک کلاس فیلو اس کا وہ آیا جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, اس سے اس کی یہ عزت جل کے خاک ہو گیا حسد کی وجہ سے. اس نے فوراً وہی تصویر دکھائی, اے مریدوں یہ پیر اور مرشد آپ کا ہے, ذرا اس کا ماضی کا زمانہ کا ایک دستاویز دیکھو, میں نے فوٹو لے لیا تھا, یہ اس کے گناہ اور جرم کی قانونی دستاویز ہے, قانونی ثبوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تصویر کو حرام فرما کر اپنے بندوں کی ماضی کے تمام قانونی دستاویزات کو ختم کر دیا. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت و کرم اپنے بندوں پر ہے کہ تصویر کھینچنے کو حرام فرما دیا, تاکہ بندی ہو یا بندہ کسی کی ماضی کی کسی غلط حالت میں اس کی تصویر نہ کھینچ لی جائے اور ثبوت کے طور پر اس کی آبرو کی پریشانی پر کوئی بدنما دار نہ لگے, کیونکہ میرے غلام ماضی میں کبھی کچھ ہوتے ہیں, حال میں کچھ ہوتے ہیں, مستقبل میں کچھ ہوتے ہیں. اپنے بندوں کے ماضی کو حال کو مستقبل کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں ہے, ہم جس گنہگار کو چاہیں ولی اللہ بنا دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جگر صاحب کس قدر شراب پیتے تھے, یہاں تک کہ خود انہوں نے اپنے دیوان میں یہ شعر بہایا کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, اب قیامت کا حساب کا پوچھ خوف ہے. یہ اگر اللہ نے پوچھا کہ جگر اتنا شراب کیوں پیا تم, بس خوف طاری ہوا. یہ خوف دلیل ہے ابتدائے منزل ولایت کی. جس کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کو اپنے گناہوں پر ندامت شروع ہوتی ہے, یہ ندامت دلیل ولایت ہے. بجھا دیں گے جہنم کو, یہ آنسو ہے ندامت کے. دیکھ لیجیے پھر جگر صاحب گئے تھانہ بھون میں, حکیم الامت سے توبہ کی اور چار دعائیں مانگی کہ حضرت دعا فرمائیے میں شراب چھوڑ دوں اور داڑھی رکھ لوں ایک مشت ایک مٹھی, جو شرعی داڑھی ہے, اور داڑھی بھی رکھ لوں, حج بھی کر لوں, اور اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے, چاروں دعا میں سے تین زندگی میں قبول ہو گئی. امید ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہوگا. آئے فوراً شراب تھوڑی بیمار ہو گئے. کبھی گناہ چھوڑنے پر, سگریٹ چھوڑنے پر, تمباکو چھوڑنے پر, کسی گناہ کے چھوڑنے پر اگر بیمار بھی ہو جاؤ تو یہ بیمار اللہ, اس بیمار کو اللہ تعالیٰ اپنا بیمار بنا لیتے ہیں. لہذا ذکر صاحب نے شراب تھوڑی بیمار ہو گئے, یو پی کے 52 ضلع کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا پی لیا کیجیے تاکہ آپ کی زندگی تو باقی رہے, کیونکہ آپ آل انڈیا شاعر ہیں, ہماری قومی امانت ہیں. میں آپ کی امانت کی بقا کے لیے شراب کی اجازت ہم دیتے ہیں. جگر صاحب نے فرمایا کہ اجازت شراب کی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. خدا جس چیز کو حرام فرمائے ساری کائنات اس کو حلال نہیں کر سکتی. اگر ہمیں ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا 10 سال اور جی جائیں گے, پھر میں 10 سال میں خدا کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کی لعنت, اللہ کے عذاب کے سائے میں جینے سے بہتر یہ ہے کہ جگر ابھی مر جائے. میں ایسی موت کو لبیک کہتا ہوں, ایسی موت کو مبارکباد کہتا ہوں کہ میں اللہ کی رحمت کے سائے میں حاضر ہوں خدا کے سامنے. توبہ کر کے اللہ کی شان دیکھیے, جب بندہ گناہ چھوڑنے کی ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اعانت آتی. جو لوگ گناہ میں نہیں مبتلا ہیں اور نہیں چھوٹ رہا ہے, گناہ کا خبیث ذوق, اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص ہمت کو استعمال نہیں کر رہا. گناہ چھوڑنے کی طاقت اور ہمت ہے مگر استعمال ہمت نہیں کرتا یہ ظالم اپنی پرانی خبیث عادتوں سے. کاش کہ اس کو احساس ہوتا اور میرے درد دل کا اس سے پاس ہوتا, کاش کہ اس کو احساس ہوتا میرے درد دل کا اس کو پاس ہوتا. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو ہونی تھی ہو چکی, اب سے ٹھان لو, اللہ کو مان لو, یہ حقیقت کو, اس حقیقت کو جان لو کہ گناہ چھوڑنے سے اللہ کے ولی ہم ہو سکتے ہیں. میں نے لندن میں شعر ابھی کہا, حاضر شعر ہے جس کو افریقہ والوں نے نہیں سنا, کہ جو میری بات پر عمل نہیں کرے گا اور میری دوستی کا دعویٰ کرتا ہے یہ میری آہ کو رائگاں کرنے کا مجرم ہے. اگر سے میرے ساتھ رہتا ہے ہو سفر میں یا حضر میں اور رفاقت کا دعویٰ بھی کرتا ہوں. اس پر میرا شعر یہ ہے تازہ, میری آہ کو رائگاں کرنے والوں, میری آہ کو رائگاں کرنے والوں, میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا. کرگس کی طرح مردوں کو مت چاٹو, بہت چاٹ چکے اور لعنتی زندگی دیکھ چکے. کرگس گدھ جو ہے ہوتا ہے وہ مردہ لاشوں کو, بھینس مری بیل مری اس کو تلاش کرتا ہے. اور باز شاہی ایک چڑیا ہے جو بادشاہوں کے محل میں بادشاہ کے پنجے پر اور کلائی پر بادشاہ کا ہم نشین رہتا ہے. لیکن باز شاہی کی تعریف کیا ہے؟ جو شاہ بازی جانتا ہو, جو بادشاہ کو اپنے فیور میں اپنا لیور دے کر حاصل کر لیتا ہو, اپنا دل و جگر بادشاہ پر فدا کر کے. لیور مارے جگر, یہ نہ سمجھنا میں انگریزی بالکل نہیں جانتا ہوں, بالکل کچھ جانتا ہوں. بادشاہ پر اپنا لیور دل و جگر دے کر بادشاہ کو اپنا بنا لے, اس کی نظر میں پیارا ہو جائے, اس کا نام باز شاہی ہے. لیکن باز شاہی کا فن کس سے سیکھو گے؟ شاہ باز سے سیکھو. باز شاہی آتی ہے یہ فن کسی شاہ بازی سے, جو شاہ باز ہو, بادشاہ کا باز ہو, یعنی جو اللہ کے مقرر ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کو تلاش کرو, ان کے قدموں سے چپٹ جاؤ. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی نے اللہ سے کہا کہ مجھے کعبہ دیکھنے کا شوق ہے, لیکن ہم اگر 10,000 سال زندہ رہیں تو بھی ہندوستان کے گاؤں سے کعبے تک نہیں پہنچ سکتے, میری 10ویں پشت بھی نہیں جا سکتی. اگر ہم وصیت کر دیں مرتے ہوئے کہ بھائی تم چلے جانا
تو پھر اس نے وصیت کیا تم چلی جانا. 10 چونٹیوں نے اپنے باپ اپنے اولادوں کو نصیحت کی مگر نہیں پہنچ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا, یہ مضمون حقیق الامت مجدد ملت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے چونٹی نا امید مت ہو, ہم ضعیفوں کو اپنی رحمت سے ان کا کام بنا دیتے ہیں. ہم ملتے ہی ہیں آہزاری سے, ہم زور سے نہیں ملتے, زاری سے ملتے. ہم طاقت سے نہیں ملتے, احساس قصور, اعتراف قصور اور احساس کمزوری اور آہ و فغاں سے اللہ ملتا ہے. اللہ نے فرمایا, ایک کبوتر حرم کا آ رہا ہے, میں اس کو بھیج رہا ہوں, تو اس کے پیر سے لپٹ جا اور حرم پہنچ جا. حرم کا کبوتر آیا حکم الہی کے تابع, راستہ اللہ نے اس کو دکھایا. وہ گاؤں میں آ گیا, دیوار پر بیٹھا. اللہ نے چونٹی کو حکم دیا, دیکھ وہ حرم کا کبوتر آ گیا کعبے والا, تو اس کے پیر میں لپٹ جا, ابھی اڑے گا. مضبوط پکڑنا, ذرا پیر کو مضبوط پکڑنا چاہیے. اگر تو مضبوط نہیں پکڑے گی تو پھڑ پھڑائے گا, تو گر جائے گی, پھر تیری ہڈی بھی نہیں ملے گی. اس نے مضبوط پکڑ لیا, کبوتر حرم گیا اور چونٹی حرم کعبہ میں داخل ہو گئی. اللہ تعالیٰ مولانا حکیم الامت مجدد ملت ہمارے دادا پیر رحمت اللہ علیہ کو جزا خیر دے. فرماتے ہیں, ہم اپنی طاقت سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, کسی اللہ والے کے پیروں سے چمٹ جاؤ, لپٹ جاؤ, مگر مضبوط پکڑو. اگر خدا نہ ملے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا, جس کا دل چاہے کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھے, گو نشینت با حضور اولیاء, تو اسے کہہ دو کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جائے. جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو میں نے ایک مضمون رنگون والا کر دیا جو نیا مضمون ہے. میں نے استنبول کے سفر میں ایک مسئلہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں لڑکوں کا دو حصہ ہے, لڑکی کا ایک حصہ ہے. اس پر اہل کفر, اہل یورپ کے معنی بھی نہیں جانتے لوگ آج کل, اور کہتے ہیں ہم انگریزی داں ہیں. اکثر سے سنو انگریزی دانوں, یورپ کے معنی کیا ہے؟ یو آر اپ, یعنی تم ایشیا والوں کا ہو کہ تم بڑے اوپر ہو. یعنی ان ظالموں نے یورپ کہلایا تاکہ ایشیا کے لوگ ہم کو کہیں یو آر اپ, تم اوپر ہو. یعنی کہلا دیا کہ تم نیچے ہو. یہ ظالم کیسی لغت ایجاد کیا. تو میں نے کہا اسلام میں لڑکوں کا دو حصہ ہے, لڑکے کا ایک, کیونکہ لڑکوں کے ذمے دو ذمہ داری ہے, اپنا روٹی کپڑا مکان, بیٹا اپنا روٹی کپڑا مکان, اور بیوی کا روٹی کپڑا مکان بھی اس کے ذمے آئے گا. تو ڈبل فکر والوں کو, ڈبل ذمہ داری والوں کو اللہ نے دو حصہ رکھ دیا, اور لڑکی کا روٹی کپڑا مکان وزن میں شوہر ہے, لڑکی کا ایک ہی رکھا حصہ کہ وہ روٹی کپڑا مکان تو شوہر سے لے, اپنے بابا اپنے بھتیجا اپنے بھائی کو آئے تو اس سے مرنڈا وغیرہ پلا دے اپنے میراث سے, تاکہ شوہر کا احسان نہ لدے اس پر. اگر سے نیک شوہر تو یہی کہے گا, نہیں میری کمائی سے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو کھلاؤ پلاؤ. اگر غیرت مند شوہر ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں, جو تمہارے ماں باپ ہیں ہمارے بھی ماں باپ ہیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, المراد بالارحام الاقرباء من جهت النسب ومن جهت النساء. خون کے رشتوں میں جس طرح اپنے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی شامل ہیں, بیوی کے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی بھی ارحام میں شامل ہیں, خون کے رشتوں میں شامل ہیں. جو ان سے بائیکاٹ کرے گا خون کا رشتے کا, خون کے رشتوں کو کاٹنے کا مجرم ہوگا. تفسیر رحمانی کی میں نے عبارت بھی پڑھ دی, المراد بالارحام الاقرباء من جهت النسب ومن جهت النساء. جب میں نے اس کو پیش کیا تو مفتی رفیع عثمانی تھے, دامت برکاتہ ابھی لسٹر میں مجھ کو ملے تھے لندن میں, انہوں نے کہا آج میرے علم میں اضافہ ہوا. اللہ کا شکر ہے علماء بنگلہ دیش نے یہی کہا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بعض بندوں کو بعض علم دے دیتا ہے, جو ضروری نہیں کہ اکابر کو بھی ہو. جیسے ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام اکابر تھے کہ نہیں؟ بڑے تھے, مگر ہدہد نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام, میں خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے, وہ ہے بلقیس کی سلطنت.
بقول ہمارے دوست قرار صاحب کے کہ کیا وہ بلقیس کی سلطنت کی خبر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے خبر قرار دے کر اور علم غیب کی نفی کر کے وہابیت کا ثبوت دے رہا ہے. وہ بھی ظالم وہابی تھا, خود خود بھی وہابی نکلا. معلوم ہوا بہت پرانے ہیں وہابی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا علم الغیب الا هو, اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. لو كنت عالم الغیب, آپ نے کہا اگر میں غیب جانتا تو میں سارا خیر سمجھ لیتا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار گم ہو گیا تو آپ نے تمام تلاش کرایا, صحابہ پریشان ہوئے, یہاں تک کہ سفر ملتوی کیا گیا اور آیت تیمم کی نازل ہوئی. تو اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا جو اونٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے؟ صحابہ کی پریشانی, وہ رحمت للعالمین, صحابہ کی پریشانیوں کو گوارا کرتا؟ فوراً بتا دیتا کہ ہم کو علم غیب ہے, وہ فلانا ہوں. اور آپ نے فرمایا آپ بھی تلاش میں تھے اور پریشان تھے, یہ کیسا علم غیب ہے کہ پریشانی بھی ہو رہی ہے اور جان رہے ہیں کہ اونٹ کے نیچے ہے. توبہ توبہ. علم اللہ کے سوا علم غیب کسی کو نہیں سوا اللہ کے. اور کشف جو ہے اختیاری نہیں, اگر کسی اللہ کو کشف ہو جائے تو اللہ کے کرم سے کبھی ہوتا ہے کبھی اللہ نہیں دیتا. حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے گاؤں کے کنویں چاہے کنا میں وہ اسی میں ڈال دیا تھا بھائیوں نے اور خبر نہیں. اور جب اللہ نے چاہا تو مصر سے جب قمیض بھیجی تو اس کی خوشبو کنا تک پہنچ گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میرا یوسف آ رہا ہے. زمصرش بوئے پیراہن سنی دی, مصر سے اپنے بیٹے کی قمیض کو سونگھ لیا اور چرا اگر چاہے کنانش نہ دی تھی, چاہے کنا میں کیوں نہیں دیکھا؟ مانو اللہ کے اختیار میں ہے, جب چاہتا ہے کشف دیتا ہے, جب چاہتا نہیں دیتا. جو یہ کہتا ہے کہ اوپر اللہ نیچے آپ پیر سے, بالکل جائز نہیں, حرام نہیں. ایسے مت کہو کہ اوپر اللہ نیچے آپ ہیں, یہ کہو اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی اللہ ہے, ہر جگہ اللہ ہے, کوئی جگہ خالی نہیں جہاں اللہ نہ ہو. اسی کی قدرت سے کائنات قائم ہے, اسی کی قدرت سے بندوں کا کام پورا ہوگا. لیکن ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ والوں سے دعا حاصل کرو, وہ پیارے ہیں, ان کی دعا اللہ جلد قبول کرتا ہے. لیکن یہ مت کہو کہ ویسے اوپر حکومت اللہ کے, نیچے حکومت آپ کی ہے. یہ برطانیہ کی حکومت نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبر کے اختیار میں سب کچھ ہے اور بادشاہ خالی سائن کر کے وظیفہ لیتا ہے. تو اللہ میاں نعوذ باللہ بیکار بیٹھے ہیں ہر شاسن پر, یہ اولیاء اللہ کے قبضے میں ساری نظام دے دیا اور بیٹھ کے وظیفہ لے رہے ہیں. یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے کہ بھائی اللہ, یہ جواب ہے ان کا جواب ہے کہ نعوذ باللہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی حکومت نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو سب حکومت دے دی اللہ نے, بچہ دینا, بارش کرانا, روزی بہانا, اور اللہ میاں آپ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں, وظیفہ سائن کر کے لیتے ہیں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ سے پناہ مانگو اس عقیدے سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے. اولیاء اللہ سے ہم دعائیں کر درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے, اور اللہ تعالیٰ آپ میرے اپنے دوستوں کے صدقے میں میری دعا قبول کر لیجیے. مگر ڈائریکٹ اولیاء اللہ سے مانگنا حرام و شرک اور کفر ہے اور سنت کے خلاف. سمندر کے کنارے چڈی پہنے گانجہ پی رہے ہیں چرس, اور ستے کا نمبر بھی بتا رہے ہیں, اور ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہے ہیں. مگر اس کراچی میں ان سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ نہیں ہے. یہ اس ہوٹلوں میں ان کے ایجنٹ چھوٹے ہوئے ہیں, ہر ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی اگر ولی اللہ دیکھنا ہو تو سمندر کے کنارے ایک نن گھلن بابا رہتے ہیں, کچھ پہنتے نہیں ہیں, درشن بھی کراتے ہیں اور گالیوں کا راشن بھی دیتے ہیں, گالیوں کا. مگر بہت پہنچے ہوئے ہیں. جو منہ سے نکل جائے وہ اگر وہ گالی دے دے تیری ماں کی یہ وغیرہ وغیرہ سوئنسو تو سمجھ لو اب کام یقینی ہو جائے گا. نعوذ باللہ, جس کی گالیوں سے دعا قبول ہوتی ہو وہ کتنا خبیث ہے. اور اگر بابا پتھر مار دیں تب تو سمجھ لو بس کام بالکل پکا. یہ سب پاگل ہیں, یا تو پاگل ہیں یا بنے ہوئے پاگل ہیں. پاگل کی دو قسمیں ہیں, ایک اصلی پاگل یا پھر روپیہ کمانے کے لیے پاگل بن جاتے ہیں. اب کیا کہیں, جو مضمون اللہ تعالیٰ دے رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں. تو ایک مضمون تصویر کے حرام ہونے کا سن لیا آپ نے, دوسرے اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو امیر المومنین بنانے سے منع فرمایا بزبان نبوت صلی اللہ تعالی وسلم. اس کی کیا راز ہے؟ ہمارے لیے تو خالی حکم کافی ہے کہ اس قوم کو فلاح نہیں مل سکتی جس قوم کے سربراہ خاتون ہو. لیکن راز کیا ہے؟ اب راز اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ کسی ملک پر کسی کافر ملک نے حملہ کر دیا, امیر المومنین عورت ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی اذا حضبہ امر, جب کوئی مصیبت آتی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضا الصلاح تو فوراً نماز میں شامل داخل ہوتے تھے فضا الصلاح. لیکن خاتون اگر عورت امیر المومنین ہے تو فضا الصلاح کی سنت کے قابل ہے, اس کو حیض آ رہا ہے, تو نمبر ایک کی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. فوراً پبلک پر اور عوام پر مصیبت ملک پر آ جائے, کافر حملہ کر دے تو وہ فضا الصلاح نہیں کر سکتی, کیونکہ دس دن تک حالت حیض میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. نمبر دو, حملہ ہو گیا کسی کافر ملک میں اور بریہ بحریہ فضائیہ تینوں کمانڈر چیف سی این سی بیٹھے ہیں کہ بیگم صاحبہ آرڈر دو جلدی ہم جوابی کارروائی کریں, کیونکہ بغیر آرڈر کے امیر المومنین کے حملہ جائز نہیں. تو امیر المومنین کے جو وہاں خادمات تھیں انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ اندر کلو فارم آپریشن ہوا ہے, بچہ نکل رہا ہے, اس وقت آرڈر دینے کے قابل نہیں. اب آدھے گھنٹے میں تو ہوائی حملہ اتنا ہو سکتا ہے کہ پورا ملک جا سکتا ہے, آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا ہوش آئے گا, کیونکہ اندر کلو فارم آپریشن ہو رہا ہے, بے ہوشی ہے. ڈاکٹر ہوشوا بھی بیٹھے ہوئی. تیسری کہ امیر المومنین وہ ہونا چاہیے جو امامت کر سکے, کیونکہ امیر المومنین در حقیقت امام المسلمین ہے, جنازہ وغیرہ میں اسی کو بہانے کا حق ہے, پھر اس کی طرف سے محلے کا امام نائب ہوتا ہے. یہ بات علامہ شامی نے لکھی ہے. تو اگر عورتوں کو امامت دے دی جائے مسجد کی تو کمیٹی والے مصیبت میں رہیں گے, ہر مہینہ دس دن چھٹی دینی پڑے گی. ایک ایک سدا امام دس دن کے لیے حالت حیض کے لیے اور رکھنا پڑتا. یہ تین باتیں میرے قلب میں آئی, تین بات ہو گئی. چوتھی بات ابھی اسی ہفتے میں کہ میری عمارت کل آپ لوگ دیکھیں گے دارالعلوم کی انشاءاللہ تعالی, اتنی مضبوط عمارت ہو رہی ہے کہ سب خوش ہو رہا ہے کہ اس پر تو دس منزلہ عمارت بن سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ جس طرح عمارت کی مضبوطی سے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ عمارت مضبوط ہوگی, عمارت کی بنیاد کی مضبوطی سے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری دوستی کی بنیاد, میری دوستی کی عمارت کی بنیاد تقویٰ ہے, گناہ سے بچنا ہے. تو جو جتنا زیادہ گناہ سے بچے گا اتنے ہی زیادہ میری دوستی کی بنیاد مضبوط ہوگی, اور میری ولایت کی عمارت اور میری دوستی کی عمارت اور میرے تعلق مع اللہ کی عمارت اس کی اتنی مضبوط ہوگی کہ اس عمارت سے پر لاکھوں بیٹھنے والے بھی اولیاء اللہ ہو جائیں گے. میر رہتا تھا جو نگینے میں, یو پی کا ایک شہر ہے, میر رہتا تھا جو نگینے میں, دیکھو بیٹھا ہے کس سفینے میں. اللہ تعالیٰ میرے سفینے کو سلامت رکھے, اور جو اس سفینے میں بیٹھے اللہ سب کو ہم سب کو جنتی بنا دے. اس زمانے میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گناہوں کا سیلاب ہے. جب طوفان آیا تھا, سیلاب آیا تھا, تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے بچایا تھا. اب اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب اس زمانے میں اولیاء اللہ کی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو انشاءاللہ کشتی تمہاری نہیں ڈوبے گی, اور گمراہی کے طوفان سے اس کو تحفظ کی ضمانت رہے گی. لہذا فرماتے ہیں ہی برادر کشتی ہے بابا نشی. دیکھو ہی برادر ہے بھائیو, بابا کی کشتی میں بیٹھ جاؤ. بابا کون ہے؟ پیر اور مرشد اور شریعت اور سنت کا متبع. وہ چرسی نہیں جو ابھی بتایا تھا, جو شریعت اور سنت کے متبع ہو اور کسی اللہ والے نے اس کو بابا بنایا ہو, اس کا اگلا بھی کوئی بابا ہو. جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو اس کو بابا بنانا نادانی. ایک دو آدمی جدے سے آئے, پوچھا کہ ایک صاحب ہے یہاں جو بہت ترجمہ کرتے ہیں اور بیٹھ بھی لیتے ہیں, مگر وہ کسی سے مرید نہیں ہے, ان کا کوئی پیر نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ تو عربی جانتے ہو, ذرا اس عبارت میں غور کر لو, لا تاخذوہ بابا, لا تاخذوہ بابا, من لا بابا لہو. جس کا کوئی بابا نہ ہو اس کو بابا مت بناؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کعبہ شریف بنا رہے تھے, اس یرفو جب بلند کر رہے تھے, رفع یرفو بلند کرنا, ابراہیم القواعد من البیت, قواعد کی ترجمہ حکیم امت نے کیا کہ جب دیوار اٹھا رہے تھے, جبکہ حکیم امت خود فرماتے ہیں تفسیر بیان القرآن میں کہ قواعد کے معنی بنیاد کے ہیں, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یرفو نازل فرما رہے ہیں کہ بنیاد کو اٹھا رہے تھے, اور بنیاد اٹھنے کے بعد دیوار میں کنورٹ ہوتی ہے. جب بنیاد اٹھ جاتی ہے اس کو دیوار کہتے ہیں. لہذا حضرت نے فرمایا, اس لیے میں نے یہاں ترجمہ دیوار کا کر کیا ہے, ورنہ قواعد کے معنی عربی زبان میں بنیاد کے ہیں, لیکن بنیاد اٹھنے کے بعد جب آگے بڑھتی ہے وہ دیوار میں تبدیل کہلائی جاتی ہے. لہذا فرمایا جب بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار کو, من البیت, من داخل کیا, من اس نے داخل کیا کہ جب بیت بنتا ہے, گھر بنتا ہے تو ایک دم سے نہیں بنتا, جز جز بنتا ہے. من تویزیا داخل کر کے فرمایا کہ اجزاء بیت کی تعمیر کر رہے تھے. اب اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وہ اسماعیل, اور حضرت اسماعیل بھی بنانے میں شامل تھے. اللہ مالوسی تو تفسیر علمانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوسرے نبی کو فوراً کیوں نہیں نازل کیا کہ ابراہیم اور اسماعیل بنا رہے تھے, بلکہ فرمایا اس یرفع ابراہیم القواعد من البیت, تین لفظوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو بنایا جبکہ ساتھ ہی ساتھ بنا رہے تھے. تو اس کی وجہ لکھی ہے کہ اصل میں بنا اور تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کان فی الصغر, وہ بس بچے تھے, وہ کان معین لہو, اور تھے وہ معین محل پر مددگار تھے, وہ گارا وغیرہ پکڑاتے تھے. اصل بلاک اٹھاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, چھوٹا چھوٹا ہلکا ہلکا مال, چھوٹے تھے تقریباً 10 سال کے رہے ہوں گے. تو کان معین لہو, کان فی الصغر بچے تھے اور مددگار تھے, ہیلپر تھے, لہذا وہ اصل بانی نہیں تھے, اصل تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. لہذا معین کو فاصلے سے بیان کیا تاکہ دونوں میں مساوات لازم آئے, تاکہ تعمیر کعبہ میں دونوں مساوی نہ ہو, باپ باپ ہے اور اصل بنیاد تعمیر انہی کی ہے, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معین اور ہیلپر کی وجہ سے, مددگار کی وجہ سے دو لفظ تین لفظوں کے بعد نازل فرمائے تاکہ فرق مرتبہ ہو جائے. فرق مراتب, مراتب کا فرق ضروری ہے یا نہیں بتاؤ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرتبے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں رکھا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا قیامت تک کہ تم سے جب کوئی نیکی ہو جائے, کوئی نیک کام, مدرسہ, مسجد, تدریس, واز, پیری مریدی سے اللہ والوں کو اللہ والا بنانا, اصل میں پیری مریدی کے معنی ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ والا بنانا, اللہ کا وہ دوست جو دوست سازی کر رہا ہو, نہیں ہونے دیا کہ میرے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے, کب میری بچے کی آنکھیں فٹ ہو رہی، کب کان فٹ ہو رہے ہیں، کب زبان فٹ ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ربنا، جب دعا مانگو ربنا کہو، کیونکہ رب ربوبیت کے لیے شان رحمت کا نزول ہوگا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. جس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمت اور ربوبیت ساتھ ساتھ نازل ہے. پالنے کی محبت سب کو ہوتی ہے، ارے گلی بھی پال لو اگر مر جائے تو بھی لوگ روتے ہیں. یہاں پر ایک بات آ گئی اچانک، میں کیا کروں، مجھے آج کل اچانک آتا ہے، اور جو اچانک آئے وہی اللہ کا الہام ہے. دماغ سے سوچ کے جو بیان ہوتا ہے وہ دماغی کہلاتا ہے، الہام نہیں ہوتا. الہام جو اچانک دل میں آئے بغیر واسطہ دماغ، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے اچانک ایک بات یاد دلائی کہ جو لوگ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، مگر اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو اشرف المخلوقاتیت ان سے میں چھین لوں گا اور ارذل مخلوقات کا غلام و خادم بنا دوں گا، جیسا کہ یورپ کے لوگ کتے کو آج کل میں نے آنکھوں سے دیکھا. قد رائے تو حاضر الامر بے آئینیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاتھ میں دستانہ ہے، صبح صبح کتے لیے جا رہے ہیں، اور اختر بھی ٹہل رہا ہے اپنے داڑھی والے دوستوں میں، تو کتے کو دیکھا کہ وہ کھڑا، وقف کیا اس نے، کھڑا ہو گیا، کان واخذن، حالت قیام اختیار کیا. تو قائم تو رہا تھا ہی پہلے سے ظالم، جب اس نے لینڈ نکالی، پیخانہ کیا، تو انگریز بہادر دستانے میں فوراً اس کا پیخانہ ہاتھ میں لے لیا، اور جگہ جگہ اس میں ڈبے ہیں، اس میں کتے بنے ہوئے ہیں، اس ڈبے میں لے جا کے ڈال دیا. تو میں نے کہا دیکھو اللہ کو بھولے، آج اشرف المخلوقات ہو کر جو سب سے کمینی ذلیل، کتوں کے منہ کا پانی اور لعاب بھی ناپاک ہے، مثل پیشاب ہے، اس کے آج خادم بنے ہوئے ہیں، اور ان کے جمادار بنے ہوئے ہیں، ان کے بھنگی بنے ہوئے ہیں، اور ان کا گو اٹھانے والے بنے ہوئے ہیں. آخر میں میں نے فصاحت اختیار کیا، بلاغت. یہ اللہ کے سے غفلت کا عذاب ہے، جو جتنا زیادہ اللہ پر فدا ہوگا، مخلوق میں اشرف المخلوقات میں بھی اشرف ہوگا. انسان، سارے انسان اشرف المخلوقات ہیں، مگر انسانوں میں بھی وہ موتی ہوگا، جیسے پتھر ہیں، پتھر میں لال اور جواہر اور موتی جو ہوتے ہیں ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو جو اللہ پر جتنا فدا ہوتا ہے، جیسے کہ میرے شیخ صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک شیشی میں گلاب کا پانی ہے، ایک شیشی میں موتی اور جواہرات ہیں، ایک شیشی میں ایک موتی ہے جو دنیا میں سب سے قیمتی ہے، تو ہر شیشی 5 روپے کی ہے، مگر ہر شیشی کی قیمت بڑھ رہی ہے جو اس کے اندر ہے. تو جس کے دل میں دنیا گھسی ہے، یہ وہ شیشی ہے جس شیشی میں پیشاب رکھ کر حکیم یا ڈاکٹر کو دکھانے جا رہا ہے. بول قارور است قندیلس مخام، ہاں زوجاجے کو ندارت نور جام، وہ شیشے دل جس میں اللہ کا نور نہیں ہے، وہ شیشے دل پیشاب کی شیشی ہے. مول قارور، اس کو قارورے کی شیشی قرار دو. قندیلس مخاؤ، قندیل نہیں ہے. اور اولیاء اللہ کے سینوں میں، ان کے جو دل ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے تعلق، نور تقویٰ، اور سن لو خاص بات، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس دل میں اپنی خوشیوں کا خون کا دریا رکھتے ہیں. اس دریائے خون سے گزرتے ہیں تب اللہ ملتا ہے، وہ اپنے دلوں میں اور سینوں میں دریائے خون رکھتے ہیں. تو ان کا دل کتنا قیمتی ہوگا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کے پینا، یہی میرا جام مینا، یہی میرا تور سینا. صوفی جو ہے، صوفی کو آپ کھچڑا کے وزن پر نہ سمجھو کہ ہجڑا ہے، صوفی زیادہ طاقتور ہوتا ہے تقویٰ کی برکت سے. اس کو ایئر ہوسٹس ہوائی جہاز میں مجاہدہ نہیں ہوگا کیا؟ وہ سینے میں ان کو کیا سمجھے گا؟ یہ بجلی کے کھمبے ہیں، جو حسینوں کو کھمبا سمجھتا ہے تو سمجھ لو اس کے پاس کھمبا نہیں ہے. لیکن اپنے دل پر غم اٹھاتے ہیں، اس غم سے ان کا دل ٹوٹا رہتا ہے، شکستہ رہتا ہے. اس شکستہ دل میں اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے. میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو، میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے تو؟ ایک قلب شکستہ، ایک قلب شکستہ تیرے قابل لیے ہوئے. اللہ ان لوگوں کو اپنی محبت دیتا ہے جو اپنی خوشیوں کا خون کر کے اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے، غز بسر کے قانون کا احترام کرتے ہیں، اور زنا العین النظر، آنکھوں سے نظر بازی، آنکھوں کا زنا ہے، اس سے اپنے دل کو، آنکھ کو بچاتے ہیں، تو دل ٹوٹا ہوا رکھتے ہیں سینے میں، ایک شکستہ قلب رکھتے ہیں، جس کی برکت سے ان کا دل اللہ کی محبت کے قابل رہتا ہے، اور اللہ ان کو اپنی محبت سے نوازش کرتا ہے، اور ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو ہر وقت، آج کل اریانی کا زمانہ ہے، بے پردگی کا زمانہ ہے. میں نے مولانا عبدالحمید کو، جو بیٹھے ہیں یہاں دارالعلوم آزاد ویل کے محتمی میں، میرے خلیفہ ہیں، ان کو میں نے ابھی کل پرسوں ٹیلی فون پر بتایا کہ اگر ایئر ہوسٹس ٹانگ کھولے ہو، کنڈلی کھولے ہو، اور وائٹ کلر کی ہے، وائٹ کلر کی سفید، تو یہ مراقبہ کرو نظر بچا کر. نظر ڈالتے ہوئے کوئی مراقبہ مفید نہیں، کیونکہ شیطان کا تیر آ رہا ہے. جو اس میں مزل کا مظہر عتم ہے، تو اس کی طاقت اضلال، اللہ تعالیٰ کی صفت مزل کا مظہر اور پرتو ہے، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. پہلے نظر ہٹاؤ، تاکہ تم شیطان کے تیر اضلال اور گمراہ کرنے والی تیر اندازی زہر آلود تیر سے بچ جاؤ پہلے، اور اس کے سائے سے نکل جاؤ، کیونکہ شیطان گمراہ کرنے کی اللہ کی جو طاقت ہے، اس کا مظہر عتم ہے. اللہ کی صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہاں سے نظر بچاؤ. اب جب نظر ہٹا لیا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی صفت مزل کے مظہر عتم کے سائے سے ایگزٹ ہو گیا، آپ کا خروج ہو گیا، خروج ہو گیا. اب آپ سائے رحمت میں آ گئے، سائے رحمت میں، کیونکہ دل ٹوٹا، قلب جو ٹوٹا تو اسے اعزاز ملا، قرب کا اعزاز ملا، دل جو ٹوٹا تو اسے قرب کا اعزاز ملا، دل ٹوٹا، اللہ کو پیار آیا، اور فوراً اللہ نے حلاوت ایمانی کے نام پر خود دل میں مولا آ گیا. لیلا سے نظر بچایا، مولا کو پایا، لیلا سے نظر بچایا، مولا کو پایا، جس کا نام حلاوت ایمانی اللہ نے رکھا. یہ بھی پردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو جو آنکھ کی ٹھنڈک دی ہے. فلا تعلم نفس، پوری کائنات میں کسی کو خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ولی، ایک ولی اللہ نہیں، دوسرے ولی اللہ کے قرب کی لذت کو نہیں ادراک کر سکتا، کیونکہ فلا تعلم نفس، نکرۃ تحتن نفی ہے، فلا تعلم نفس ان نکرۃ اذا وقعت تحتن نفس تو فی الموم، پوری کائنات میں کوئی ولی اللہ کسی ولی اللہ کے لذت قرب کا پورا ادراک نہیں کر سکتا، اجمالی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چھپا کر کیوں دیتے ہیں؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لہ، اخفا، اللہ نے اپنی صفت اخفا فرما رہے ہیں کہ میں چھپا کے دیتا ہوں اپنے عاشقوں کو آگ کی ٹھنڈک. اس یہ علم عظیم ابھی اسی مہینے میں عطا ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں بیان کیا تھا، کہ جب ماں 10 بچے ہیں تو ہر بچے کو شیشی دودھ کی جب پلاتی ہے، تو اس دودھ کی شیشی میں کپڑا لپیٹ دیتی ہے کہ میرے دوسرے بچے بھی نہ دیکھیں، میرے پیاروں سے کہیں میرے پیارے کو نظر نہ لگ جائے. حالانکہ اس کو سب بچے پیارے ہیں، محلے کے نہیں ہیں، غیر نہیں ہیں، اپنے ہی بچوں سے اپنے بچے کو بچاتی ہے کہ میرے پیاروں سے میرے پیارے کو نظر نہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے سارے پیارے اولیاء کو ان کی ولی اللہ کی نظر سے بھی ولی اللہ کو بچاتا ہے. اب تو دودھ کی شیشی سے سمجھ میں آ گیا، پیارے بچوں، حالانکہ دودھ کی شیشی چھوڑ چکے ہو، مگر مثال سے سمجھ میں آگے کہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میں فی اختیار صیغۃ التفاعل، تقبل باب تفاعل ہے، جس کی خاصیت تکلف ہے. تو کیا مطلب؟ فی اختیار صیغۃ التفاعل اعتراف بالقصور، یعنی ان دونوں پیغمبروں نے قصور کا اعتراف کیا کہ آپ کی غیر محدود عظمت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا جیسا کہ گھر بنانا چاہیے تھا، لہذا تکلف سے اسے قبول فرمائیے، از راہ تکلف قبول فرمائیے، میری تعمیر اس قابل نہیں کہ آپ قبول کر لیں، لہذا ہر نیکی پر اگر آپ لوگ اس کو پڑھ لیں گے تو تکبر سے حفاظت رہے گی اور اس اعتراف قصور کی برکت سے آپ کا عمل قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. زندگی بھر کے لیے سبق دے رہا ہے اختر آپ لوگوں کو. جب بھی کوئی نیک عمل کی توفیق ہو اس کو پڑھ لیا کرو. ربنا اے پالنے والے تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. تقبل کا صیغہ تکلف رکھتا ہے کیا, جس کا مطلب جس کی عبارت تفسیر روح المعانی کی ہے, فی اختیار صیغۃ التفاعل اعتراف بالقصور, اس میں قصور کا اعتراف ہے دونوں نبیوں نے کیا. اس لیے اللہ کعبہ اس قابل نہیں کہ آپ قبول کریں, لیکن آپ اپنی رحمت سے ازراہ تکلف اپنے کرم سے قبول فرما لیں. ہمیں آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. ان کا تو سمیع العلیم کیا مطلب کہ آپ سمیع بھی دعواتنا ہیں, علیم بھی نیاتنا ہیں. آپ میری دعاؤں کو سن رہے ہیں, میری نیت کو جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے. انکان تسمیع العلیم. آگے ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے پالنے والے ہم سب کو پکا مسلمان, اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا دے. کیونکہ مسلمان تھے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ دونوں نبی کیا مسلمان نہیں تھے. پھر یہ دعا کے کیا معنی ہیں, ربنا وجعلنا آگے مسلمین, ربنا وجعلنا مسلمین لکا. اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان تو تھے, حکیم الامت تفسیر فرماتے ہیں یعنی مسلمان تو ہیں اور اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا دیا. ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. لیکن اے اللہ ہم لوگ تو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہو جائیں مگر میری ذریت میری اولاد ان کو بھی اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا دیا. لہذا جو باپ اللہ کا ولی ہو لازم ہے کہ اپنے اولاد کو بھی ولی بنانے کی دعا مانگے اور تدبیر کرے کوشش کرے. آگے فرماتے ہیں وارنا مناسکنا, اور ہمیں حج کے تمام احکام کو عملی طور پر دکھا دیجیے. ربنا ارنا مناسکنا, یہ حج کے تمام طریقے ہمیں دکھا دیجیے. کیا مطلب کہ جبریل علیہ السلام آ کے ہمارے ساتھ حج کریں, وہ ہمیں دکھائیں کہ کہاں کنکری مارنی ہے, کہاں طواف کیسے کیا کرنا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے آ کر حدود عرفات متعین فرمایا. یہ مولانا لوگوں کا حدود نہیں ہے, یہ جبریل علیہ السلام نے عرفات کے میدان, مزدلفہ کا میدان, مینا کے میدانوں کے حدود مقرر کیے اور پورا حج میں ساتھ دکھایا. لہذا جتنا حج ہم لوگ کرتے ہیں یہ سب جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے. وارنا مناسکنا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ مناسک کے حج کے ادا کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آ لینا, تو ہمارے اوپر رحمت اور توجہ کیجیے. کیا مطلب کہ ہم کو معاف کر دیجیے. لہذا اللہ کی رحمت کی علامت یہ ہے جس کو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے. جو ظالم توبہ نہ کرے گناہ پر قائم ہے تو سمجھ لو یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سب سے بڑی رحمت اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینا. اور توبہ لینا انکا انت التواب الرحیم, توبہ لینا کے معنی ہم کو معاف کر دیجیے. یہ ترجمہ کہاں سے لیا, فتاب اللہ علیہم لیتوبو, اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی, عرش اعظم سے توفیق توبہ بھیجی. لیتوبو علی الارض, تاکہ زمین پر میرے پیارے اور میرے بندے توبہ کر کے پاک و صاف ہو جائیں. فتاب اللہ علیہم اے وفقہم للتوبہ. فتاب اللہ علیہم کی تفسیر کیا ہے, تفسیر روح البانی میں اے وفقہم للتوبہ, اللہ نے ان کو توفیق توبہ دی. لیتوبو, تاکہ زمین پر عرش اعظم سے توفیق توبہ نازل ہو رہی ہے, تاکہ زمین پر میرے بندے توبہ کر کے میرے پیارے ہو جائیں, میرے پاک و صاف بندے اچھے بندے ہو جائیں, گندے بندے اچھے بندے ہو جائیں. تو علینا انکا انت التواب الرحیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ مالوسی نے کہ تواب کے بعد رحیم کی صفت کیوں نازل کی, کہ آپ بہت توبہ قبول کرتے ہیں, مگر توبہ کی قبولیت کا سبب آپ کی شان رحمت ہے. اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ یہ معتزلہ فرقے کا رد ہے, کیونکہ معتزلہ ایک فرقہ ہے
جو اللہ کے علم میں اس وقت نہیں تھا, اللہ کے علم میں آنے والا تھا, جس کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد قانوناً ضابطے سے مجبور ہوتے ہیں کہ ہمیں معاف کریں. تو اللہ تعالیٰ نے الرحیم نازل فرما کر فرقہ معتزلہ کا رد کر دیا کہ اے ظالموں, ہم قانوناً تم کو معاف نہیں کرتے, تمہارے باپ کا قرضہ نہیں ہے ہمارے ذمہ تمہاری مغفرت, بلکہ ہم شان رحمت سے معاف کرتے ہیں. اس لیے تواب کے بعد رحیم نازل ہوا, تواب الرحیم. اس کے بعد ربنا وبعث فیہم رسولا, کیونکہ دل تو ہے جب تک پاک نہ ہو, کعبہ تو ہے لیکن جب تک کعبہ والا وہاں نہ ملے تو کعبہ لے کر کیا کرو گے. اب اللہ تعالی ہمیں کعبہ بنوا دیا, مگر کعبے والا کیسے ملے گا؟ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توفیق دعا بخشی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ, ہم دونوں نبیوں نے کعبہ بنا دیا, مگر جب تک کعبے والا ہم آپ کے بندوں کو نہیں ملے گا, تو گھر والا جب نہ ملا تو گھر لے کر کیا کریں گے. لہذا اس کے لیے ایک نبی بھیجیے, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے میرے پالنے والے میری ہی ذریات میں پیغمبر بھیجیے, رسول بھیجیے, مگر میری ضروریات میں. اس لیے محترمین کو جائز ہے کہ وہ کہے میری ضروریات میں ہمیشہ قیامت تک ایسے علماء پیدا کیجئے جو ہمارے ادارے کو چلاتے رہیں. ربنا وبعث فیہم, میری ہی ضروریات میں رسول پیدا کیجئے. اللہ مالوسی نے اس کی دو وجہ فرمائی کہ جب وہ اپنا خاندان کا رسول ہوگا تو اپنے خاندان کو دوزخ میں ڈالنے سے جانے سے بچانے کی طبعی قلبی کوشش بھی کرے گا, خالی عقلی نبوت کے فرائض نہیں ادا کرے گا, طبعی طور پر بھی مشفقانہ انداز سے تربیت کرے گا, کیونکہ اپنا خاندان ہے. اور نمبر دو کہ خاندان والے بھی جب دیکھیں گے کہ میرے ہی خاندان کا نبی ہے تو اس کی اطاعت جلدی کریں گے. دو وجہ بیان کی اس کی, یہ تفسیر رحمانی پیش کر رہا ہوں. ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک, جو آپ کے اوپر آپ کے کلام, آپ کے بندوں پر آپ کے کلام کی تلاوت کرے. تو نبی پر جس پر قرآن نازل ہوا ہے, جب صدیق اکبر کی تلاوت سے بہت سے کافر مسلمان ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ کافروں نے کہا کافروں سے کہ دیکھو ابو بکر صدیق کا قرآن مت سننا, تو دو آدمیوں کو منع کیا. لیکن جب وہ دونوں آدمی ان کے دل میں خیال آیا کہ منع کرنے والا جو ہے اس سے چھپ کر کے جائیں سنیں تو کیسا پڑھتے ہیں, تو جب گیا تو منع کرنے والا بھی تھا ظالم. اس پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا. ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں پیر کے یہاں جا رہا ہوں مرشد کے یہاں, گھبرانا مت اور رونا مت, دیر تک ضبطے غمے ہجرا وہ سمجھاتا رہا, دیر تک ضبطے غمے ہجرا وہ سمجھاتے رہے اور خود رونے لگے وہ مجھ کو سمجھانے کے بعد. تو جب تو جو بھی گیا مسلمان ہو جاتا. تو جب نبی ایک صدیق کی یہ شان تھی, تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے پر قرآن پاک, جن کے سینے مبارک پر قرآن پاک نازل ہوا, ان کی زبان نبوت سے تلاوت کا کیا اثر ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ تو ان پر اپنے آپ کے کلام کی تلاوت بھی کرے. اس کے بعد یتلو علیہم آیاتک کے بعد کیا کریں, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور آپ کی کتاب کی تعلیم بھی دیں. خالی عربی جاننے سے اللہ نہیں کام چلے گا. تجھے شناسی زبان مرغا را, چو ندیدی گہے سلیمان را, جس نے سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا وہ چڑیوں کی زبان کیا سمجھ سکتا ہے. اللہ آپ کا کلام ہے, آپ کی اصطلاح کو یہ نہیں جان سکتے, لہذا آپ کا نبی سمجھائے. جو علمہم الکتاب کا دو ترجمہ کیا علامہ علوسی نے, ایوفاہمہم الکتاب, کتاب اللہ کی تفہیم آپ کا پیغمبر کرے گا, کتاب اللہ کو سمجھائے گا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں. وہ یبین لہم کیفیت ادائیہی, اور قرآن پاک کے حروف کی ادائیگی بھی پیغمبر سکھائے گا. اسی تفسیر سے قرآن پاک کی تجوید اور قرآت کو سیکھنا ثابت ہوتا ہے. شعبہ قرآت اور قاریوں کا ہونا اسی شعبے کا جو اسی آیت کا جز ہے.
اس کے حضرت فرمایا وہ عزت کی ہی کتاب, اس کے بعد فرما والحکمہ, حکمت کی پانچ تفسیر ہے, حکمت کی پانچ تفسیر ہے. نمبر ایک کہ اللہ کے نبی کی سنت, سنت رسول اللہ سب حکمت ہے. اور نمبر دو کہ نبی قرآن پاک کے ایسے علوم سکھائے حکیمانہ طور پر جس سے کہ ان کے قلب میں غیر اللہ ختم ہو جائے اور دل میں اللہ آ جائے. اور نمبر تین وضو الاشیاء فی محل لہا, ہر شے کو اس کے محل میں استعمال کرنا سکھائیں. نمبر چار یفقہ فی الدین, اور دین کی سمجھ علم نبوت کے ساتھ فہم نبوت بھی سکھائے. اور نمبر پانچ کیا ہے؟ کہ یکمل الاخلاق من الاحکام والمعارف, قرآن پاک کے ایسے احکام و معارف بیان کرے جس سے صحابہ کے اخلاق اعلیٰ درجے کے کمال پر پہنچ جائیں. یہ پانچ تفسیر ہو گئی نا, جو شروع کیا تھا ایک بھی یاد نہیں تھی. جو شروع کیا تو کچھ غائب سب, میں نے کہا چلو کچھ نہیں, ہم بولیں گے دروازے تک جائیں گے تالا خود کھلے گا. الحمدللہ میری تالے تک جانے کی برکت محسوس ہوگی. آگے فرمایا ویزکیہم, اور میرا ایسا رسول ہو جو صحابہ کا تزکیہ بھی کرے, اسی سے پیری مریدی خانقاہوں کا وجود ثابت ہوتا ہے. یہ شعبہ تزکیہ نفس طبلہ سرنگی کا نام نہیں ہے, قوالی کا نام, کیونکہ اگر صحابہ سے راضی ہوا اللہ تو اگر قوالی سے راضی ہوتا تو صحابہ کو بھی حکم دیتا طبلے بجاؤ, لیکن رضی اللہ عنہم و رضو عنہ جن سے اللہ راضی ہوا ان کی زندگی میں کبھی یہ چیزیں نہیں تھیں, لہذا جو چیزیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں ان کو دین مت سمجھو, اور ان کو کامیابی کا ذریعہ, اللہ کی رضا کا ذریعہ مت سمجھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی سرٹیفکیٹ اور سند صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے. لہذا اپنے اعمال کو صحابہ سے ملاؤ. اس زمانے میں نہ عرس تھا, نہ قوالی تھی, نہ طبلہ سرنگی تھی, اور نہ قبریں پختہ بنائے جاتے تھے, نہ عرس ہوتا تھا. اگر عرس دین ہے تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کرتے. اگر طبلہ سرنگی سے اللہ ملتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہیں ان کو سکھاتا. لیکن آپ دیکھ لیجئے, ایک طبلچی نے ہم سے کہا جب ہم پڑھ رہے تھے الہ آباد میں, تو اس نے کہا میاں کہاں مولوی بنے ہوئے ہو, ارے آؤ قوالی میں, جب طبلچی ایسے تھان مارے گا دیو یوں ایسے کر دے گا تو ایک دم عرش پر پہنچ جاؤ گے, روزہ نماز کا راستہ بڑا لمبا ہے. میں نے کہا تری بے وقوفی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے درخواست کی یزکیہم, خانقاہ ہمیں لکھوا دو کہ شعبہ تزکیہ نفس, شعبہ اصلاح اخلاق, تاکہ عام لوگ نہ پوچھیں کہ یہاں کوئی خبر بھی ہے یا نہیں. سندھ بلوچ دارالعلوم میں جو خانقاہ لکھا ہے, بازوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی خبر شریف ہے, تو ہمارے دوستوں نے کہا یہاں خبر تو نہیں ہے, یہاں تو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے, سنت رسول اللہ سکھایا جاتا ہے, صحابہ کا عمل سکھایا جاتا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کچھ معاملہ تھا. لیکن وہاں بھی کوئی کہے تو تسلیم نہ کرو. حضرت حقیر امت مجدد ملت نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خدا کی قسم ہم لوگ وہابی نہیں ہیں, عبد الوہاب نزدی سے ہمارا دور کا بھی تعلق نہیں ہے, ہم پیری مریدی کو مانتے ہیں, ہم اللہ والوں کی غلامی اور جوتیاں اٹھانے کو اپنی قسمت سازی سمجھتے ہیں. وہ کہاں مانتے ہیں بزرگان دین کو, صرف یہ کہتے ہیں کہ سنت پر چلو. دیکھو اگر ہوا پہ اڑتا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. کوئی ہوا پر اڑے سنت پر عمل نہ ہو. نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ اختر کا شعر ہے سارے عالم میں. میں موریشش میں گیا تبلیغی مرکز میں, آپ تھے وہاں بھی یہ شعر لکھا ہوا تھا. بولا نا آپ تھے, شعر لکھا تھا نا. میں نے کہا دیکھو میرا شعر کراچی کا موریشش کی جامع مسجد میں لگا ہے مرکز میں. نقش قدم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو یزکیہم تزکیہ نفس کرتے ہیں. انک انت العزیز الحکیم, آپ بہت زبردست طاقت والے ہیں. القادر علی کل شیء ہیں, اور ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ, آپ کے استعمال قدرت میں کوئی کائنات خلل انداز نہیں ہو سکتی. اگر ابھی اللہ ارادہ کر لے کہ آج مسجد اشرف میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ولی اللہ بناتے ہیں, تو اللہ کا یہ ارادہ مراد تک یقیناً پہنچے گا. اللہ کا کوئی ارادہ نامراد نہیں ہو سکتا. اس لیے تفسیر رحل وانی نے عزیز کا ترجمہ کیا, القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ, اللہ کی قدرت استعمال قدرت میں کوئی چیز خلل انداز نہیں ہو سکتی, مگر اللہ اپنی قدرت کو حکیمانہ استعمال کرتا ہے کہ کہاں قدرت استعمال کی جائے, کتنی قدرت استعمال کی جائے. میرے شیخ نے فرمایا کہ لندن میں موٹر بگڑ گئی, تو ایک موٹر والا آیا کیریج میں, فٹنگ کرنے والے جو گیرج کے ٹیکنالوجی جانتے ہیں وہ اس سے کہا یہ ٹھیک کرو. اس نے چھوٹی سی ہتھوڑی اٹھائی اور انجن کھولا, ایک ٹک سے مار دیا بالکل ایسے, اس سے بھی کم, اور کہا لاؤ 50 پاؤنڈ. وہ لڑنے لگا کہ یہ ٹھک سے مارا, 50 پاؤنڈ مانگتے ہو؟ اس نے کہا ٹھک سے مانگنے کا نہیں لے رہا ہوں, اس بات کا لے رہا ہوں کہ کہاں مارنا چاہیے. حکیمانہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیز اللہ عزیز بھی ہے زبردست طاقت, مگر طاقت کا استعمال حکیمانہ کرتا. اب تزکیہ نفس کی 3 تفسیر سن لو, بس مضمون ختم ہو رہا ہے. تزکیہ نفس نمبر 1, یزکیہم ایطاہر قلوبہم, یزکیہم ایطاہر قلوبہم, میرا نبی صحابہ کے دلوں کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے؟ من دنس الاغیار ومن الاشتغال بغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کہیں مشغول نہیں ہونا دیتا. ایسی تعلیم دیتا ہے کہ صحابہ سب کے سب خدا پر فدا تھے, کسی حسین پر مرنے والے نہیں تھے. جس تعلیم کو ابھی تک غیر اللہ سے نجات نہ ملی ہو, سمجھ لو اس کا قلب تزکیہ نفس کی نعمت سے ابھی محروم ہے. یطہر قلوبہم یزکیہم, نمبر 1 تفسیر. یطہر قلوبہم, اللہ صحابہ کے, وہ نبی ایسا ہو جو صحابہ کے دلوں کو اللہ کیا کرتے ہیں, پاک کرتے ہیں. یطہر قلوبہم, یطہر قلوبہم ونفوسہم وابدانہم, تزکیہ کی 3 تفسیر ہے. یطہر قلوبہم ونفوسہم وابدانہم, دل پاک کرتے ہیں, نفس پاک کرتے ہیں, بدن پاک کرتے ہیں. یہ 3 تفسیر ہے. یطہر قلوبہم ونفوسہم وابدانہم, صحابہ کے دلوں کو پاک کرتے ہیں, بدن کو پاک کرتے ہیں, نفوس کو پاک کرتے ہیں اور بدن کو. تو دل اور ہے, نفس اور ہے, اور بدن اور ہے. دل کو پاک کرتے ہیں من دنس الاغیار, غیر اللہ سے پاک کرتے ہیں. ومن الاشتغال بغیر اللہ, غیر اللہ سے مشغولی بھی نہیں ہونے دیتے. اور نمبر 2, یطہر نفوسہم من الاخلاق الرذیلہ, گندے گندے اخلاق سے, غیظ و غضب میں مغلوب ہونا, کینہ رکھنا, حسد کرنا, اور جہاں شفقت کرنی چاہیے وہاں شدت کا ہو جانا, یہ ساری چیزیں اس اصلاح اخلاق کے جزء میں سے ہیں. یہاں ایک بات بتا دوں, بعض لوگ دعا قنوت کا ترجمہ دیکھ کر کہ نتر کو میں یذکروں کا ہم ترک تعلق کرتے ہیں جو تیرے نافرمان ہیں, اس کی ترجمے سے بعض لوگوں نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے گھر والوں کو نکال دیا. یہ سخت ظلم ہے, اور اس تفسیر اس شرح حدیث سے وہ ظالم جاہل ہے. اور سنو, مجھے ایک ڈپٹی سیکرٹری نے دعوت کی کراچی میں, اس نے یہی سوال پوچھ لیا کہ نتر کو میں یذکروں کا دعا قنوت میں آپ وعدہ کرتے ہو کہ ہم ترک تعلق کرتے ہیں جو تیرے نافرمان ہیں, مگر ہم دیکھتے ہیں مولانا لوگ بھی اپنے نافرمان بچوں کو اپنے نافرمان بھائیوں سے ملتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کا جواب سن لو, اور میں نے دل میں سوچا, اس نے سوچا ہوگا دل میں کہ آج اس مولوی کو ہرا دوں گا, لیکن انشاءاللہ جس کو اللہ جتائے اس کو کون ہرائے, میں نے کہا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں الطرائف والذرائف میں لکھا ہے کہ یہاں نافرمانی سے مراد اعتقادی نافرمانی ہے، یعنی وہ قادیانی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یہودی ہو جائے، تب اس سے ساتر کے تعلق اب واضح ہو جائے گا. لیکن اگر اسلام کے احکام میں اس سے کوتاہی ہو گئی یا ہو رہی ہے تو اس سے ترک تعلق واجب نہیں. اگر کوئی بزرگ کرتا ہے تو غلبہ ہے اس کے اوپر بغض فی اللہ کا. بزرگوں سے بھی بدگمانی مت کرو، اس پر غلبہ ہے بغض فی اللہ کا. لیکن جس پر غلبہ نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے بائیکاٹ کر دو، ان کو ملا کے رکھو. بعض لوگوں نے اپنے خاص لوگوں کو نکالا اور وہ اور خراب ہو گئے، لپٹے لپٹے رہے تو سب صحیح ہو گئے. دین کی بات تو کم سے کم کان میں پڑتی رہے گی. یہ درمیان میں آ گئی بات. تو یزکیہم کی تین تفسیر، یطہر قلوب الصحابہ، ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم یطہر قلوب الصحابتی من الاشتغال بغیر اللہ و نفوس الصحابتی من الاخلاق الرذیلہ و ابدان الصحابتی، اور صحابہ کے بدن کو بھی پاک کرتے تھے. کس بات سے؟ من الانجاس والاعمال القبیحہ، والاعمال القبیحہ یعنی برے اعمال سے پاک کرتے تھے اور نجاستوں سے. بتاؤ یہ طہارت استنجا کرنا کس نے سکھایا؟ حضر العالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو استنجا کرنا بھی سکھایا. بس مضمون ختم ہو گیا. آج غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ ہوا، لیکن ہمارے مسجد میں کہ اگر اللہ کی طرف سے بھیک زیادہ مل جائے تو ہمیں دے دیا جائے. ان کی آواز اکثر کیشٹ میں بھی آپ سنیں گے. ان کا آنا سولہ آنا بنائے تو اتوار کو قیام رہے گا، پیر کو سفر ہوگا. تو اتوار کو انشاءاللہ ناشتے کا پھر اعلان کرتا ہوں سندھ بلوچ میں، اور خواتین کے لیے اجازت ہے، پردے کا شرعی انتظام رہے گا. لیکن ناشتہ اس کا نام مت رکھو، وہاں بھی ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے. ہم تو وہ ناشتہ ہی نہیں ہے جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے. پہلے روح ہے، پہلے روح کی غذا، پھر پیٹ کی غذا. کیونکہ اگر روح نکل جائے تو پیٹ میں غذا ڈال سکتے ہیں آپ؟ ایک قطرہ چائے پی سکتا ہے مردہ؟ تو پہلے جس کی برکت سے ہم کھاتے ہیں ان کا نام، ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی محبت سکھائی جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ناشتہ کریں گے اور ملاقات دوستاں کی نیت کر لو. ملاقات دوستاں، دوستوں کی ملاقات. ایک علم عظیم اور پھر یاد آ گیا آپ لوگوں کی برکت سے، ایک علم عظیم نوٹ کر لینا. اللہ تعالیٰ نے علم عظیم عطا فرما کہ دوست اللہ والوں کی ملاقات، ملاقات دوستان مولا، اللہ کے دوستوں کی ملاقات شریعت میں اور علم الہی میں اور آخرت میں اور دنیا میں اتنی عزیز ہے اللہ کو کہ جنت میں داخلے کے وقت فرما رہے ہیں فتخری فی عبادی، اے جنت والوں پہلے میرے پیاروں سے ملو، میرے دوستوں سے ملو، اللہ والوں سے ملو، میرے خاص بندوں سے ملو. فتخری جنتی، جنت کو درجہ ثانی رکھو. کیوں؟ میرے شیخ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی تھی کہ اللہ والے جنت کے مکین ہیں، جنت ان کا مکان ہے، مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. کیا زبردست پیاری بات ہے. شاہ عبد الغنی رحمتہ اللہ علیہ جن کو 12 مرتبے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ اس طرح کی جیسے لال لال ڈورے بھی آپ نے دیکھے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم. بخاری نے عرض کیا کہ کیا عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عبد الغنی تو نے اپنے رسول کو آج خوب دیکھے. ایسے بزرگ کے ساتھ اختر کو اللہ نے 17 سال صحبت عطا فرمائی. اللہ کسی کی آنکھ کو رائے گا نہیں کرتا، اور اپنے دین اپنے پیاروں کی خدمت کو بھی رائے گا نہیں کرتا. اللہ والوں کی خدمت کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرتا. 17 سال اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختر کو رہنے کی سعادت نصیب فرمائی. اب سنیے جو میں علم عظیم کہہ رہا تھا کہ ایک تو علم عظیم، دوستان ملاقات دوستان مولا اتنے اہم ہیں کہ جنت میں ان ہونے کے بعد، داخل ہونے کے بعد پہلے ملاقات دوستان کا حکم ہو رہا ہے، اور دنیا میں سنو، دنیا میں کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو. اور نمبر 3 سن لو، تو وہ بھی عجیب و غریب ہے، پہلی دفعہ سنو گے آج، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں کی ملاقات
اتنی پیاری ہے کہ جماعت کی نماز واجب کر دی. اختیاری مضمون نہیں ہے کہ جاؤ چاہو تو جاؤ نہیں تو اکیلے کمرے میں نماز پڑھتے رہو. جماعت کی نماز, جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ اور تاریخ جماعت مسجد کے لیے حکم ہوا کہ جی چاہتا ہے ایسے لوگوں کے گھر میں میں آگ لگا دوں. کس کا فرمان ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ, تو جماعت کی نماز کا واجب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی ملاقات کو واجب کر دیا کہ جب جماعت سے پڑھو گے تو دوستوں کا آمنا سامنا ہو جائے گا, ایک دوسرے کی زیارت ہو جائے گی, کم سے کم سامنے آمنے سلام دعا ہو جائے گی. نمبر دو, جمعے کے دن اور دوستوں سے ملو, بڑی جماعت سے ملو. نمبر تین, عید و بقرعید میں اور زیادہ دوستوں سے ملو, اور حج میں انٹرنیشنل دوستوں سے ملو, بین الاقوامی سارے عالمی عاشقان مولا سے ملو. بس یہ تو اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے آخری میں یاد دلا دیا. میں دعا بھی کر کے آئی کہ افریقہ کے علماء کے سامنے میرا مضمون ایسا ہو جائے کہ جو نوٹ کر کے جائے, میرا مال ساؤتھ افریقہ پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ابھی جمعہ باقی ہے اور ایک اتوار کا اجتماع ملے گا ہمارے ساؤتھ افریقہ کے 26 مہمان جس میں 8 علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. حاجی نعت اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب کوئی اللہ کی محبت سیکھنے میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی محبت سیکھنے والوں کے قدموں کو, اللہ والوں کی محبت سیکھنے والے جو آتے ہیں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. کیا توازو سکھائی, سبحان اللہ. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ جتنے بھی دین کے خادم ہیں, جہاں جہاں بھی خانقاہیں ہیں, جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, سکون کے ساتھ دین کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے. میں عام اصول بیان کرتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا کل میرے بزرگوں کی دلائل اور تفسیر و رحمانی کے دلائل سے پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ کوئی تصوف بلا دلیل نہیں پیش کروں. اللہ تعالیٰ سارے عالم میں, اللہ تعالیٰ کی میری آہ کو قبول فرمائے, سارے عالم میں عالمی زبانوں میں میری آہ کو نثر فرما دے, نثرن ہو یا نظمن ہو. اور قیامت تک میری ہر آہ کو پائندہ, تابندہ, درخشندہ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر. اچھا بھائی, امی کی طبیعت خراب ہے شمیم صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کی اماں کو شفا دے, جملہ بیماروں کو اللہ شفا دے, مکمل شفا دے.